أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
سيدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کو یہاں سورہ انبیاء میں ہم نے شروع کیا. آیت نمبر 51 سے یہ واقعہ اور یہ ذکر شروع ہوا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. وہاں سے اللہ کے خلیل ابراہیم کا یہ واقعہ اور یہ قصہ اور یہ ذکر شروع ہوا. ہم جس مقام پہ پہنچے تھے گزشتہ درس میں وہ آیت نمبر 67 تھی, جہاں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مشرک قوم سے یہ کہا, جب ان پہ حجت قائم ہو گئی اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دلائل پیش کیے تو آیت نمبر 66 میں اس چیز کو ہم نے پڑھا تھا کہ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کے تم ایسی ہستیوں کو کیوں پکارتے اور ان کی عبادت کرتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اف لکم, تف ہے تمہاری عقل پہ. اور وہاں پہ اس چیز کو ہم نے سمجھا اور جانا تھا کہ لفظ اس کس مفہوم کے لیے بیان کیا گیا ہے اور قرآن و سنت میں یہ کتنے مفاہیم کے لیے آیا ہے. تو وہ ذکر شروع ہوا تھا لفظ اف کا کہ یہ اف قرآن میں 3 مرتبہ آیا ہے. 2 مرتبہ تو والدین کے حقوق کے ضمن میں اس کو بیان کیا گیا کہ کسی بھی اولاد کے لیے یا اولاد میں سے کسی کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ والدین کی کسی حرکت یا کسی بات کے جواب میں بے ادبی یا نافرمانی یا انکار یا ان کو تکلیف پہنچانے یا ان کی کسی بات کو نہ ماننے یا ان کی کسی پسندیدہ چیز یا کام کے خلاف کسی کام کو کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کرے. اور تیسری مرتبہ قرآن میں یہ لفظ اس آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 67 میں موجود ہے. تو یہ لفظ اف جس طریقے پہ ہم نے جانا اور سمجھا کہ اصل میں جو اس کا اصل مادہ ہے لغت میں میل کو اف کہتے ہیں, وہ ناخن جو انسان تراشتا ہے یا وہ ناخن کے جو خود گر جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہی لفظ اف استعمال ہوتا ہے, اور اسی سے استعارتاً یہ لیا گیا ہر گھٹیا چیز اور ہر ہلکے اور گھٹیے اور حقیر اور معمولی کام حرکت بات کو اف کہا گیا. نامناسب چیز کو بھی یعنی نامناسب کلمہ اور جملہ اور بات جو زبان سے نکلتی ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ اف استعمال ہوا. اردو زبان میں یہ لفظ کسی اور مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن عربی زبان میں یہ نامناسب بات یا نامناسب جملے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہی اف جو اسم فعل ہے یہ ناپسندیدگی اور کراہت کے مفہوم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ان کسی بات کو یا کسی کام کو ناپسند کرنا, اسے پسند نہ کرنا. احادیث میں لفظ اف جن اہم مقامات پہ آیا ہے ان میں صحیح مسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے جس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, میں نے 10 سال تک سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی ہے. ان کی والدہ سیدنا انس کی والدہ ان کو لے آئی تھیں جب یہ لڑکے تھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت کیا کرے گا, اس کو اپنی خدمت کے لیے آپ قبول کر لیجئے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قبول کر لیا, اور انس کی والدہ سے آپ کو محبت تھی اور آپ ان کا بڑا اکرام کرتے تھے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے, اور عموماً ظہر کے کھانے کے بعد جب قیلولہ یعنی تھوڑی دیر کے لیے لیٹنے کا ارادہ فرماتے تو عموماً آپ علیہ الصلاۃ والسلام انس کے گھر جاتے تھے اور وہاں جا کے آپ لیٹ جایا کرتے تھے. ام انس کی والدہ یہ دیکھتی ہیں کہ جب آپ سوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سونے کے وقت جو ہلکے کھراٹوں کی آواز نکلتی ہے تو سیدنا انس کی والدہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے وہ ہلکی آواز سن کے سمجھ جایا کرتی تھی کہ اب آپ آرام فرما رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پسینہ بہت آیا کرتا تھا اور اس پسینے سے جو خوشبو آتی تھی اس خوشبو کے سامنے اس زمین کی ساری خوشبوئیں کوئی وقت نہیں رکھتی. تو انس کی والدہ یہ کرتی, اس طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہوٹل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پسینہ جمع کرتی. ایک مرتبہ اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ ام انس آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہیں, تو پوچھا کہ کیا ہے, تم کیا کر رہی ہو؟ تو انس کی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ مبارک, اس سے ہم دو کام کرتی ہیں, ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو ان بیمار بچوں کی دوا میں آپ کے پسینے کے چند قطرے ہم شامل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو شفا دیتا ہے, اور دوسرا یہ کہ جب ہم عطر خریدتی ہیں تو ہمارے پاس جو عطر آتی ہے اس میں آپ کے پسینہ مبارک کے چند قطرے ہم شامل کرتی ہیں تو ان کی خوشبو کچھ اور عجیب خوشبو ہو جاتی ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اصبتی, تم درست اور سچ کہتی ہو. یہ ہے انس, یہ کہتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی, واللہ ما قال لی افن قط ولا قال لی شیئ لما فعلت کذا وهل لا فعلت کذا. 10 سال میں نے خدمت کی, اللہ کی قسم مجھے ایک مرتبہ بھی آپ نے کبھی اف تک نہیں کہا, اور کبھی مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. یہی لفظ اف اس مخصوص آواز کے لیے بھی استعمال ہوا جو سجدے کی حالت میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جملے استعمال کیے تو اس آواز کو بھی اف سے تعبیر کیا گیا. عبداللہ ابن عمر یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کتاب الاستسقاء میں, کہ انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکد یرکع ثم رفع فلم یکد یرفع ثم رفع الی قوله ثم نفخ فی آخر سجوده فقال اف اف. آپ علیہ الصلاۃ والسلام, سورج جب گرن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ استسقاء پڑھی اور قیام اتنا طویل تھا کہ صحابہ یہ سمجھے کہ شاید اب رکوع نہیں ہوگا, اور رکوع اتنا طویل تھا کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے بعد شاید قومہ نہیں ہوگا, اور قومہ اتنا طویل تھا وہ یہ سمجھے کہ شاید اس کے بعد سجدہ نہیں ہوگا, اور سجدہ اتنا طویل تھا وہ یہ سمجھے کہ اس کے بعد جلسہ نہیں ہوگا, اور جلسہ اتنا طویل تھا کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے بعد شاید دوسرا سجدہ نہیں ہوگا, حتیٰ کہ آخری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے اس وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلا اف اف. ثم قال ربی الم تعدنی اللہ تعذبہم وانا فیہم. اے میرے مولا, کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا؟ الم تعدنی اللہ تعذبہم وہم یستغفرون. اے میرے مالک, کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اگر یہ مغفرت طلب کرتے رہیں تو تو ان کو عذاب نہیں دے گا؟ ففرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلاته وقد انفصت الشمس. آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو گیا, سورج کا گرہن ختم ہو گیا. اس حدیث میں اف کا لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں, اس انتہائی عاجزی اور انکساری کی حالت میں لفظ اف کو استعمال کیا. امام النسائی نے اس حدیث کو روایت کیا جس میں ابو رافع رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر ذهب الى بني عبد الاشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب. آپ علیہ الصلاۃ والسلام عصر کی نماز کے بعد بنو عبد اشہل, ایک قبیلہ ہے مدینے میں, وہاں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہاں صحابہ سے گفتگو کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مغرب کا وقت ہو گیا. قال ابو رافع فبینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرسع بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسرع الی المغرب مررنا بالبقیع. مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے لگے, مغرب کا وقت ہو گیا ہے, مسجد نبوی پہنچے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بقیع کے قریب سے گزرے, جنت البقیع اس کے قریب سے ہم گزرے. یہ ابو رافع بھی ساتھ چل رہے ہیں. فقال افلک, اچانک انہوں نے سنا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ افلک افلک, یعنی تیرے لیے بربادی ہو یا تیرا یہ کام ناپسندیدہ ہو. قال فكبر ذلك في ذرعي, یہ فوراً پریشان ہو گئے کہ مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ مجھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں. فاستأخرت وظننت انه يريدني, میں ذرا پیچھے ہو گیا اور یہ سمجھنے لگا کہ شاید مجھے کچھ کہہ رہے ہیں. فقال ما لك امشي, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوا, چلتے رہو چلتے رہو. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں نے یہ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا ہے, قلت اففت بی, کیا آپ نے میرے لیے یہ اف اف کہا ہے؟ تو قال لا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا. ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. تم سے میں نے کچھ نہیں کہا, یہ تو فلاں آدمی کو میں نے صدقہ جمع کرنے کے لیے فلاں قبیلے کے پاس بھیجا تھا اور اس نے بیت المال کو ملنے والے صدقات میں سے ایک کھال چرا لی. اب اس کے لیے جہنم کی آگ سے ایسی ایک کھال تیار ہو رہی ہے, تو اس کے لیے میں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ تیرا ستیہ ناس ہو جائے, کہ برباد ہو جائے, تو نے یہ کیا کیا. تو اس حدیث میں اف کا لفظ ہے, اور یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کی امانتوں کو جو لوگ چراتے ہیں, بیت المال سے جو چرا لیتے ہیں, قومی خزانے سے جو کچھ چرایا جاتا ہے, اس کا بدلہ کیا ہوگا. ایک کھال اگر کسی نے چرا لی, اس کے بدلے جہنم کی آگ سے اس کے لیے دوسری کھال تیار ہو رہی ہے. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس لفظ اف کو استعمال کیا. امام نسائی نے سنن میں اس حدیث کو نقل کیا. سیدنا عروہ اس حدیث کے راوی ہیں, جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں. یہ کہتے ہیں ان عائشہ اخبرته ان ام سلیم کلمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائشہ جالسہ. ام سلیم آئیں اور انہوں نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی بات پوچھی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قریب ہی بیٹھی ہوئی تھیں. فقالت له یا رسول اللہ, ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ, ان اللہ لا یستحی من الحق, حق بات اس میں کسی قسم کا حیا نہیں ہے, اللہ تعالی نے بھی قرآن میں اس چیز کو بیان کیا ہے, تو میں اس مسئلے کو پوچھنا چاہتی ہوں. ارأیت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل افتغتسل من ذلك, پوچھا کہ یا رسول اللہ, جو کچھ مرد خواب میں دیکھتا ہے, یعنی جب مرد کو احتلام ہوتا ہے, تو عورت اگر احتلام سے ہو, یعنی عورت بھی کسی چیز کو دیکھے اور عورت کو بھی اگر احتلام ہو جائے, تو کیا وہ غسل کرے گی. فقلت لها اف لك او ترى المرأة ذلك. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بڑی عجیب لگی, تو انہوں نے کہا کہ ام سلیم سے کہا کہ اف لك, جو کیا ہو گیا کہ تو اس قسم کی بات پوچھتی ہے, کیا واقعی عورت اس چیز کو دیکھتی ہے. تو یہ کہتی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا, فالتفت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ضربت یمینک فمن این یکون الشبہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ تجھے اللہ عقل دے, تجھے کیا ہو گیا, اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر بچے کی مشابہت کس سے ہو, یعنی بچے کی مشابہت اس کے بارے میں, جیسا کہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ اگر مرد کے قطرات پہلے اور عورت پہ غالب ہو تو پیدا ہونے والا بچہ اس کی شباہت باپ پہ ہوتی ہے, اور اگر عورت کی فراغت پہلے ہو اور اس کے قطرات مرد کے قطرات پہ حاوی اور غالب ہو تو پھر نو مولود کی شباہت ماں پہ ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ فمن اين يكون الشبه, پھر بچے کی مشابہت ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک پہ کیسے ہوتی ہے. فرمایا کہ جو کچھ مرد دیکھتا ہے وہی عورت بھی دیکھتی ہے. اف لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون, یہ لفظ اف تھا جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے استعمال کیا اور اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے کیوں شرک کو اپنا لیا اور اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے نفع نقصان کی امید رکھی. چونکہ مشرک کے پاس کبھی بھی جواب نہیں ہوتا, یہ قرآن کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مشرک کے پاس کبھی بھی دلیل نہیں ہوتی, جواب نہیں ہوتا. اس لیے قرآن نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ان سے کہا کرو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو دلیل پیش کرو. تو چونکہ قوم کے پاس دلیل نہیں ہے, اور ابھی گزشتہ آیات ہم نے پڑھی کہ خود ان کا ضمیر ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم جھوٹے ہو, تم غلط راستے پہ ہو. آیات ہم نے پڑھی ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم, سر جھکا لیا, ہار مان لی, لیکن چونکہ ناک بھی رکھنی ہے, امیا کا مسئلہ ہے کہ کیسے ہم اپنے بزرگوں اور اپنے آباء اجداد اور بڑوں کا راستہ چھوڑ دیں اور کل کے چھوٹے سے بچے کی بات ہم مان لیں، کیسے ممکن ہے؟ اس لیے بات کو نہیں مانا، اور جب حجت قائم ہو گئی، اب کوئی چیز باقی نہیں بچی، تو کہنے لگے کہ اب تو سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس اپنے دشمن کو، جو ہمارا بھی دشمن، ہمارے معبودوں کا بھی دشمن، اس کو ہم قتل کر دیں. قالوا حرقوه، کہنے لگے اسے جلا ڈالو. وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو. اور یہی مشورہ ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے. تو توحید کی دعوت دینے والے اور خیر اور بھلائی کی طرف بلانے والے اور شرک کفر منافقت اور فسق و فجور اور گناہ اور حرام کاری اور برائی کے خلاف جہاد کرنے والوں کو جب معاشرے اور حکومتیں اور لوگ برداشت نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کو ملک یا شہر بدر کر دیا جاتا ہے، ان کو جیل میں سزا دی جاتی ہے اور ان کو اور اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں. یہ سنت انبیاء ہے، شہادت سنت انبیاء ہے، جیل جانا سنت انبیاء ہے، شہر اور ملک چھوڑنا سنت انبیاء ہے. اور یہ قرآن انبیاء کی تاریخ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے جلانا چاہا اور اس کے لیے انہوں نے تیاری کی، اور تیاری اس طریقے پہ کی جس طریقے پہ امام ابن کثیر نے لکھا کہ پوری قوم لکڑیاں جمع کر کر کے ایک بہت بڑے گھڑے میں انہوں نے رکھنا شروع کیا، حتیٰ کہ اس قوم میں اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ یہ منت مانتی کہ جب بھی میں چلنے پھرنے کے قابل بنوں گی میں اپنے کندھے پہ لکڑیاں لاد کر اس گڑھے میں ڈالوں گی جس گڑھے میں آگ جلا کے ہم نے ابراہیم کو جلانا ہے. پوری قوم نے کئی ہفتوں مہینوں تک لکڑیاں جمع کی اور بہت بڑا گڑھا کھود کے اس میں انہوں نے آگ جلائی. اور اسی لیے اس چیز کو قرآن میں دوسرے مقام پہ یوں بیان کیا گیا، سورہ صافات کی آیت نمبر 97 اور 98 میں، قالوا ابنوا له بنیانا، اس کے لیے بہت بڑا آتش کدہ بناؤ، فالقوه، پھر اس کو فی الجحیم، اس جہنم یعنی اس آگ میں اس کو ڈال دو، فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، اس طریقے پہ انہوں نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں جلانا چاہا. مفسرین نے اس چیز کو لکھا اپنی اپنی تفاسیر میں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. جبکہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت ان کی زبان سے جو جملہ نکلا جو سورہ آل عمران میں موجود ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اب یہ چیز ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کائنات اور جتنی کائناتیں ہیں، جتنی مخلوق ہیں، ہمیں اس کا علم ہے یا نہیں ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کے حکم اور امر کے تابع ہیں، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ کئی حدیثیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں اپنے دروس میں کہ جو شخص توحید کی دعوت دیتا ہے، خیر اور بھلائی کا درس دیتا ہے، شرک بدعت فسق و فجور اور برائی کے خلاف جہاد کرتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے کے ان کو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، داعی خیر، اس کے لیے چیونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں سمندروں کے پانیوں میں اور فرشتے اپنے اپنے مقام پر دعا کرتے ہیں، ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے. جب ایک عام داعی اور مبلغ اور اصلاح کرنے والے، خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دینے والے کا یہ حال ہے تو اللہ کے خلیل کا کیا حال ہوگا؟ ان کے لیے ساری مخلوق نے دعا کی. اس لیے حدیث میں یہ آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے جانور, جتنے حیوانات, جتنے چوپائے, حتیٰ کہ وحشی درندے تک سارے کے سارے اس آگ کو بجھانے میں لگے ہوئے تھے جو آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جلائی گئی تھی کہ اس میں ان کو جلایا جائے گا. سارے جانور اس کو بجھانے کی اپنی اپنی کوششیں کر رہے تھے, لیکن ایک جانور ایسا ہے جو اس آگ کو پھونک دے کے اور سلگا رہا تھا, اور وہ جانور تھا چھپکلی. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس جانور کو جہاں دیکھو قتل کر دو. ایک صحابیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہوئی تو بہت بڑی لکڑی دیکھی, کہا کہ یہ کس لیے رکھی ہے؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا خاص طور پہ اپنے گھر میں اس لیے رکھی ہے کہ جو ہی کوئی چھپکلی نظر آئے اس کو ہم قتل کر دیں, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اس کو دیکھتے ہی قتل کر دو, کیونکہ سارے جانور ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آگ سلگائی گئی تھی اس کو بجھانے کی کوششیں کر رہے تھے, اور یہ پھونکے دے دے کے اس کو اور سلگا رہا تھا, اس لیے اس کو فوراً قتل کر دیا جائے. اس طریقے پہ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہا, اور یہ اللہ کا فیصلہ اپنے بندوں کے بارے میں ہوتا ہے. تو جن بندوں کو اللہ تعالی دنیا کی زندگی سے ہٹا کے آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے, ان کو اللہ تعالی دنیا میں شہادت کا مرتبہ دے دیتا ہے. انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, علماء ہوں, صالحین, متقین, کوئی بھی ہو, جب اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ دنیا کی عارضی زندگی کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے ہم تمہیں وہاں سے بلا کے اپنے ہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے رہے ہیں, تو اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ دے دیتا ہے, اور اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. صلہ شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاویدانہ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا یا اموات, تو اللہ ان کو شہادت کے بلند مرتبے سے نوازتا ہے, اور بعض اوقات اللہ تعالی اپنے ان محبوب بندوں کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق کے ہر قسم کے شر سے اللہ ان کو بچا لیتا ہے, اور ان کو بھی دنیا میں کچھ اور کام کرنا ہوتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی جب تک اللہ کا حکم اور مشیت ہوتی ہے اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ابھی بہت کام لینا ہے, ابھی تو ان کی نسل سے ہزارہا کئی ہزار نبیوں نے پیدا ہونا ہے, اور اسی نسل سے سید اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور آگ سے کہا کہ یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. قلنا میں نون اللہ کی عظمت کا نون ہے, جمع کا نون اللہ کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ حکم دیا, آگ سے کہا یا نار اے آگ کونی تو ہو جا بردن ٹھنڈی, و سلامن سلامتی والی, علی ابراہیم ابراہیم پر. بردن کے ساتھ سلامن کا لفظ اس لیے آیا کہ کہیں اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگے, اس لیے زیادہ ٹھنڈک بھی نہیں چاہیے بلکہ درمیانہ معتدل موسم ہو, اس لیے بردن کے ساتھ سلامن کا لفظ آیا کہ ٹھنڈک بھی ایسی نہ ہو کہ ان کو سردی لگنے لگے, ٹھنڈک سلامتی والی. اور اعلی ابراہیم صرف ابراہیم کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں. اللہ نے اس طریقے پہ اپنے خلیل کو محفوظ رکھا, اور یہ کرامت اللہ نے اس امت کے کئی صالحین اور کئی علماء سے بھی سرزد اللہ کے حکم سے ہوئی کہ کتنے وہ بندے ہیں کہ جو آگ سے محفوظ رہے, اور کئی مرتبہ آپ یہ سنتے ہیں کہ آگ لگی اور قرآن کے نسخے محفوظ رہے, لیکن حدیث میں یہ آتا ہے کہ قرآن کو آگ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی اگر وہی ایمان ہو, تو ابراہیم کا ایمان تھا تو اللہ کا فیصلہ وہی ہوگا کہ آگ جلا نہیں سکے گی, اس لیے کہ آگ مخلوق ہے, اس کا کام جلانا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اگر اسے حکم دے دے تو پھر جلا نہیں سکتی. جس طریقے پہ چھری کاٹتی اور ذبح کرتی ہے, اللہ کا حکم ہو تو اسی خلیل کے بیٹے کی گردن کو چھری نقصان نہیں پہنچایا. تو چیزوں میں نفع نقصان کی خاصیت اللہ نے رکھی ہے, چیزوں میں بذات خود نفع نقصان کی خاصیت نہیں ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. وارادوا, اور ان لوگوں نے ارادہ کیا, به ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, کیدا مکر اور فریب اور دھوکے کا اور نقصان کا, فجعلناهم, پس ہم نے بنا دیا ان لوگوں کو, اخسرین, خسارے اور نقصان والوں میں سے, ونجیناه, اور ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو, ولوطاً, اور لوط علیہ السلام کو. یہاں سے ایک دوسرا نبی کا ذکر بھی ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں شامل ہو گیا, لوط علیہ السلام ابراہیم کے بھتیجے ہیں. تو ان دونوں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اب تم اپنے ملک سے ہجرت کرو, چونکہ تمہارے ملک میں تمہاری بات کوئی نہیں مانتا, اس لیے تم ہجرت کرو, الی الارض, اس زمین کی طرف, التی, وہ زمین, بارکنا فیہا, جس میں ہم نے برکت رکھی ہے, للعالمین, سارے جہانوں کے لیے. اور اس مبارک سرزمین سے مراد سرزمین فلسطین ہے. ابراہیم اور لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عراق کو چھوڑ دیا کہ عراق والوں نے بات نہیں مانی, اور وہاں سے ابراہیم اور لوط نے ہجرت کی فلسطین کی طرف, التی بارکنا فیہا للعالمین. اور پھر چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی اولاد کے لیے, اور یہ بوڑھے ہو گئے اور اولاد نہیں ہے, اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری دعا قبول کی, ووہبنا لہ اسحاق, ہم نے ان کو اسحاق دیا, اور یعقوب نافلہ, اور یعقوب دیا عطیے کے طور پہ. نفل کہتے ہیں اصل چیز سے جو زیادہ انعام, عطیہ, اس کے طور پہ جو چیز ملے اس کو نفل کہتے ہیں. اور نفل نماز کو نفل نماز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان ایک ہدیے کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ فرض تو میں نے ادا کیا, اب اس کے بعد یہ تھوڑی سی زیادتی میں نے کی ہے, زیادہ اچھا عمل کیا ہے, میں ہدیے کے طور پہ اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہوں. تو یعقوب یہ پوتے ہیں ابراہیم کے, اور بیٹے ہیں اسحاق کے. تو اسحاق اللہ نے, جب ابراہیم نے دعا کی بیٹے کی, اللہ نے اسحاق دیا, اور اسحاق کو اللہ نے یعقوب دیا. وکلن, اور یہ سارے کے سارے, جعلنا, ہم نے بنایا ان کو, صالحین, صالحین میں سے. وجعلناہم, اور ہم نے بنایا ان سب کو, ائمتن, امام, پیشوا, قائد, یہدون بامرنا, راستہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے, یعنی ہدایت والا راستہ لوگوں کو دکھاتے تھے. واوحینا الیہم, اور ہم نے ان کی طرف وحی کی, فعل الخیرات, نیک کام کرنے کی, واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, نماز قائم کرنے کی, زکات ادا کرنے کی, وکانوا لنا عابدین, اور یہ ہماری ہی بندگی کرنے والے تھے. اس آیت میں وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ہے, اور گزشتہ آیات کو اگر ہم سب کو آپس میں ملائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیت نمبر 51 سے شروع ہوا اور یہ آیت نمبر 73 تک آیا. اور اس قصے میں جن اہم باتوں کو اللہ تعالی نے بیان کیا وہ شروع سے یہاں تک ہم نے پڑھا اور سمجھا. تو اصل میں یہ ایک مکمل تاریخ ہے, یہ مختصر آیات, آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 73 تک, یہ ایک مکمل تاریخ ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے, وعظ اور نصیحت کے سلسلے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے, دین کو غالب اور نافذ کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کے لیے, ان سب کے لیے یہ ایک مکمل کورس یعنی نصاب ہے. آپ دیکھیں جس طرح ہم نے گزشتہ دروس میں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے پہ اپنی دعوت کو پیش کیا، اور دعوت ابراہیمی کی روشنی میں ہم نے دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھا اور جانا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے میں کس طریقے پہ اپنی دعوت کو پیش کیا، اور پھر اب ہمارے سامنے ان دونوں دعوتوں کی روشنی میں کیا اسوہ ہے، ہم اپنے اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے شہروں اور اپنے ملکوں میں ان دونوں دعوتوں کو سامنے رکھ کر کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ اہم گزشتہ دو اور آج کا درس نہایت اہم درس ہے، ان تمام دروس کو آپ لکھیں، ان کو سمجھیں اور اس چیز کو دوسرے اپنے بھائیوں اور بہنوں تک پہنچائیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو داعی اور مبلغ بننا ہے، اور ہمارے معاشرے کا جو حال ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس معاشرے سے کہیں زیادہ مختلف نہیں ہے، اور مکے کے اس معاشرے سے زیادہ مختلف نہیں ہے اس دور میں تھا۔ اس لیے ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ دعوت ابراہیم اور دعوت محمد علیہم الصلاۃ والسلام دونوں کو سمجھیں اور ان پر صحیح طریقے سے عمل کریں، اور اپنے سامنے اسوے اور نمونے کے طور پہ اس چیز کو رکھیں۔ یہ اہم آیات ہیں۔ اب یہاں یہ چار مشہور انبیاء ہیں، لوط، اسحاق، یعقوب، ابراہیم۔ اب ان کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو امام بنایا، پیشوا بنایا، تو جن اہم کاموں کو انہوں نے انجام دیا اللہ کے حکم سے، ان میں سے بہت سارے تو وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آیت نمبر 51 سے لے کر 67 تک آپ پڑھ لیجئے، جو ہم نے گزشتہ دو تین دروس میں بیان کیے۔ لیکن یہاں جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ہیں ان میں ایک تو یہ ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، سب سے پہلی چیز عبدیت۔ جب تک انسان صحیح طریقے پہ بندہ نہیں بنے گا اس وقت تک اللہ کے ہاں سے کچھ بھی نہیں پا سکتا، بندگی سے سب کچھ ملتا ہے۔ اسی لیے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ اعتکاف کی حالت میں مسجد نبوی میں ایک شخص نے ذکر کیا کسی بڑے صاحب علم کا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اصل چیز تو عبدیت ہے، عبدیت، بندگی، یہ اگر نصیب ہو جائے تو آدمی بامراد ہو جاتا ہے، اور اگر علم، بہت سارا علم، بڑا علم، مشہور علم، اس کے باوجود عبدیت نصیب نہ ہو تو علم کے ہوتے ہوئے بھی انسان بے مراد اور نامراد ہو جاتا ہے۔ اور عبدیت ملتی ہے اللہ کی توفیق سے، صحیح علم سے، اور صالحین کی مجلس، صالحین کی مجالس میں بیٹھنا۔ اس لیے پہلی چیز عبدیت، انسان اپنے آپ کو بندہ سمجھے، اللہ کی صحیح بندگی کرے، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور عبادت نہ کرے۔ دوسری چیز یہ کہ دار کفر سے دار اسلام کی طرف ہجرت، جو کہ ابراہیم اور لوط دونوں نے کی۔ کفر اور شرک والے ماحول میں اگر کام نہیں ہو سکتا، سارے راستے بند ہو گئے، اب آپ ہجرت کیجیے۔ اور تیسری چیز یہدون بامرنا، بات اللہ کی ہوگی، شخصیت کی بات نہیں ہوگی، مسلک و فرقے اور پارٹی کی بات نہیں ہوگی، بات اللہ کی ہوگی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہوگی، تابعین، سلف صالحین اور صحیح علماء حق کی ہوگی۔ اور فرمایا کہ چوتھی چیز فعل الخیرات، عقیدہ اگر صحیح ہے، عقیدہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس صحیح عقیدے کے ساتھ اعمال صالحہ نہیں ہے تو صرف صحیح عقیدے سے بھی کام نہیں بنتا۔ جس طرح نیکیاں بہت زیادہ ہوں اور عقیدہ بگڑا ہوا ہو تب بھی کام نہیں بنتا، اسی طرح اگر صرف عقیدہ صحیح ہو اور باقی انسان کوئی نیکی نہ کرے اور یہی کہے کہ بس میں نے تو، میرا عقیدہ صحیح ہے، مجھے حقوق العباد ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور مجھے دوسری نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ عقیدے کے ساتھ عمل، عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اقام صلاح، اقامت صلاح اور ادائے زکات، اقامت صلاح اور ادائے زکات یہ دو اہم بنیادی ارکان میں سے دو رکن ہیں۔ تو یہاں ان اہم مسائل کو اللہ تعالی نے بیان کیا کہ اسلام ایک جامع مذہب ہے، تو ایک مخصوص عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل زندگی کو، پوری زندگی کو اسلام کے تابع کرنا ہے. اور کس طریقے پہ ہوگا؟ وہ قرآن میں اللہ نے اپنے نبیوں کی تاریخ کو بیان کیا رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے، کہ اپنے آپ کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تاریخ میں دیکھ لو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا اور تم نے کیا کیا. صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.